والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات من نور محمد ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نورانی حدیث جو بہت ہی معروف اور متواتر احادیث میں سے ہے شیعہ سنی سب کے نزدیک متواتر اس معنی میں کہ اتنی زیادہ لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس میں پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی, کیونکہ کسی حدیث کو اگر ایک نے یا دو نے کم لوگوں نے بیان کیا ہے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ خود آدمی کیسا تھا, اس کا ایمان کیسا تھا, اس کا حافظہ کیسا تھا, یہ ساری چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ واقعاً یہ حدیث رسول اللہ سے ہے یا نہیں ہے یا امام سے ہے یا نہیں. لیکن جو حدیث بہت زیادہ لوگوں نے ہر دور میں ہر نسل میں زیادہ لوگوں نے بیان کی ہو تو اس کو کہتے ہیں متواتر حدیث, کیونکہ اس کے بارے میں پھر شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا. متواتر حدیثیں ہمارے پاس بہت کم ہیں, انہی میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے. اور اسی لیے وہ حدیثیں کہ جو زیادہ تر ہیں کہ جو کبھی دو لوگوں نے بیان کی کبھی تین لوگوں نے بیان کی, اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے اور ایک بڑا کام یہی کرنا پڑتا ہے فقہا کو کہ اگر ریسرچ کریں ان راویوں کے بارے میں کہ کس نے روایت بیان کی ہے, کس دور میں بیان کی ہے. مثلا بعض راوی ایسے ہیں کہ وہ ایک زمانے تک ان کا عقیدہ صحیح تھا, بعد میں عقیدہ خراب ہو گیا, جیسے نئے نئے مذہب بنے. مثلا امام حضرت العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ فرقہ جدا ہوا, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تین فرقے شیعہ الگ الگ جدا ہوا, فتحی المذہب دیگر مذاہب کو. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث جب بیان کی تھی تو مذہب تبدیل ہونے کے پہلے بیان کی تھی یا مذہب تبدیل ہونے کے بعد بیان کی تھی, یا مومن تو تھا لیکن اس کا حافظہ بھی صحیح تھا یا نہیں تھا. یہ سارے مسائل لازم ہوتے ہیں تاکہ ایک حدیث سے اس نتیجے تک پہنچا جا سکے کہ واقعاً یہ حدیث امام ہی کی ہے. جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث امام کی یا رسول اللہ کی ہے تو اب اللہ کا حکم حاصل کرنا پھر یقینی ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر امام یا رسول اللہ نے خود بیان کیا ہے تو پھر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن چونکہ بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جو امام نے نہیں بیان کی لیکن لوگ اپنی بات بیان کرنا چاہتے تھے, وہ خود بیان کرتے تو کوئی ان پر اعتبار نہ کرتا, ان کو خود کوئی چیز اچھی لگتی تھی کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو کوئی اس کو نہیں سمجھتا. لہذا کہا رسول اللہ نے بیان کیا ہے, کہا امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے, کہا امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا, یعنی متعدد امام. یہ ہوتا ہے تاریخ میں بڑے لوگوں سے باتوں کو منسوب کرنا, لیکن چونکہ حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کا حکم حاصل کرنا ہے لہٰذا اس میں اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور فقیہ کا اصلی کام یہ ہوتا ہے کہ آ کر اسے صحیح طرح سے اس طرح ریسرچ کرے کہ اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ یہ جو کلام آیا ہے یا نبی یا امام ہی کا کلام ہے. نبی اور امام کا کلام ہوگا تو اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ حکم خدا ہوگا. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں. آ جائیں, مختصر مجلس ہوگی, سونے کا وقت یہ ہے. البتہ میری مجلس میں اگر آپ سونا بھی چاہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سونے والوں کو اس حدیث کو 20 سے زیادہ صحابی رسول اللہ نے ڈائریکٹ نقل کیا ہے, جس میں بڑے اصحاب جیسے عبداللہ ابن مسعود, جیسے جابر بن عبداللہ انصاری, جیسے جناب ابو ذر, جیسے حذیفہ, ایسے بڑے اصحاب نے, 20 سے زیادہ اصحاب نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے نقل کیا ہے. حتیٰ ابو ہریرہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور اہل سنت کی بہت بڑی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. میں اس سال لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا اس موضوع پر, تو وہاں تفصیل سے بیان کیا ہے, نیٹ پہ بھی شاید آ گیا اس کا, کہ کنز الامال سے یعنی المسند احمد بن حنبل, مسند امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے چار بڑے فقہ میں سے ایک ہیں, ان کی کتاب سے لے کر کے کنز الامال تک جو بڑی کتابیں ہیں, یہ تفسیر کی, تفسیر رازی اور کشاف اور ترمذی اور ان کتابوں سے لے کر حدیث کی صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں لے کر, ان ساری کتابوں میں شاید 20-22 کتابوں کا وہاں پہ ہم نے حوالہ بھی دیا تھا کہ جس میں جو معتبر اہل سنت کی جو بڑی کتابیں ان کے نزدیک مانی جاتی ہیں اس میں یہ حدیث کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی کے ساتھ آئی. بعض جگہوں پہ اس میں اور تاکید بھی ہے, جیسے صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں اور تاکید کے ساتھ ہے کہ مثلا رسول اللہ نے اس کے بعد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, 3 مرتبہ یہ جملہ تکرار. بعض کتابوں میں اور بھی بعض کلمات اضافہ ہوئے ہیں. اضافہ کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی روایت کرنے والا کبھی ایک حصے کو نقل کرتا تھا, کبھی پورے حصے کو نقل کرتا تھا. اور روایت میں بھی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک ہی مرتبہ یہ حدیث نہیں بیان کی, بلکہ یہ حدیث کئی مرتبہ بیان کی. مثلا رسول اللہ نے یہ حدیث خطبہ منا آخری حج میں, منا کے خطبے میں بھی رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی, غدیر کے خطبے میں بھی رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی, اور بعض دیگر مقامات پر مدینہ میں بھی رسول اللہ نے حدیث بیان کی. حتیٰ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ جو قلم و کاغذ مانگ رہے تھے آخری وقت میں لکھنے کے لیے, تو حدیث کے کلمات سے ایسا لگتا ہے کہ اور جو کچھ لکھتے وہ لکھتے ہی, لیکن اس میں اس حدیث کو بھی لکھتے. لیکن اتنی زیادہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ ابھی شیعہ سنی سب کے نزدیک شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. ہاں, اہل سنت کے ایک حدیث اور نقل ہوتی ہے, وہ ہے کتاب اللہ و سنتی, میری کتاب اور میری سنت. ہمارے یہاں چونکہ یہ حدیث نہیں, لہٰذا ہمیں اسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن علماء اہل سنت کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے بھی تو کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت وہی آ کر پیش کریں گے جو رسول اللہ کی سنت ہو. اہل بیت سے وابستہ ہونے کی ایک اصلی وجہ ہی یہی ہے کہ اہل بیت اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کرتے, جو بھی پیش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے, اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ روایت بھی ہے امام کی کہ امام نے فرمایا کہ جب میں کچھ بیان کروں تو تم مجھ سے پوچھو کہ کہاں سے بیان کیا ہے. اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اے کاش کہ ہمارے تمام ذاکرین بھی یہی کرنے لگتے ہیں کہ آگے ممبر پہ کہتے ہیں کہ میں جب کچھ بیان کروں تو تم پوچھو کہ کہاں سے بیان کر رہے, تو بہت اچھی حالت ہو جاتی ہے ہمارے ممبروں کی. تو امام باقر سلام فرمایا کہ جب میں کچھ بیان کروں, جبکہ امام شیعت کے نزدیک امام ہے, معصوم ہے, کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر امام بیان کریں تو حجت ہے نا, لیکن امام پھر بھی کہہ رہے ہیں تاکہ امام کی بات ہر ایک تک پہنچے. ہیں مسئلہ یہ, امام صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے, امام پوری بشریت کے لیے ہدایت بن کے آئیں اور پوری بشریت کو نجات دینے کے لیے آئیں. لہذا امام نے ایسے راستے بتائے کہ جب میں تمہارے درمیان کے جو تم ہمارے شیعہ ہو تمہارے سامنے بھی بیان کروں تو تم مجھ سے پوچھو کہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں. اور وہیں پر راوی نے پوچھا بھی تو امام نے پوری حدیث کو قرآن اور رسول اللہ کی سنت سے بیان کیا, جو ممکن ایک آدمی سامنے نہیں سمجھ پائے. اور یہ یہ ادب، یہ طریقہ سکھایا ہے، یہ سلیقہ سکھایا ہے، اور یہ یہی وجہ بنی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم بہت ہی اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں نے زحمتیں کیں، دین پیش کیا، جنہوں نے خلوص سے کیا، جو کہ سب تو ایک جیسے نہیں تھے، بہت سارے لوگوں نے حدیثیں بیان کیں، زحمتیں کی، بعض لوگوں نے مار پڑی بعض لوگوں پر، حدیث بیان کرنے میں مار پڑی، مثلا یہی عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا گیا تھا کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں اتنا زیادہ ان کو مارا گیا تھا، مسجد کے اندر مارا گیا تھا رسول اللہ کی سنت کے دفاع میں، کہ وہ ان کو امیر المومنین بچا کے لے گئے ان کے گھر تک، اور پھر اتنی مار پڑی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پائے، اور ایک سال گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سارے اصحاب تھے جن کو بہت مارا گیا، جن کو بہت سختیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، سب ان سب وہ سب محترم ہیں جنہوں نے دین کے لیے کوئی بھی زحمت کی اور کوئی بھی خدمت انجام کی، لیکن سب کا احترام کرتے ہوئے جو مخلص لوگ تھے، جو واقعاً دین کی حقیقت بیان کرنا چاہتے تھے، ہم نہایت اطمینان سے اہل بیت کے در پر اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اہل بیت سے جو کچھ بھی ملے گا وہ یقینی ملے گا، اور وہی ہوگا جو رسول اللہ کا دین ہے، اور وہی ہوگا جو قرآن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے بھی پیش کیا کہ میرے بعد اگر تمہیں کسی پہ بھروسہ کرنا ہے تو ایک قرآن ہے، جس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون، قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے، یعنی اس کے پہلے کتابیں آتی رہیں، تحریف ہوتی رہیں، لیکن جب آخری کتاب آئی، اگر آخری کتاب بھی تحریف ہو جائے تو کس چیز کے اعتبار رہ جائے گا، بچے گا کیا؟ لہذا آخری کتاب آئی ہے تو آخری کتاب کی حفاظت بھی اللہ نے خود ہی اس کا ذمہ لیا۔ بعد میں ہوا بیچ میں کچھ لوگوں نے ایک واو ہٹانی چاہیے، بنی امیہ کے دور میں قرآن سے ایک واو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اتنا ہنگامہ ہوا کہ نہیں ہٹا سکے، کیونکہ اس واو سے بڑی مشکل ہو رہی تھی، اور واو جا کے جناب ابو ذر پڑھتے تھے، واو یعنی واو کے معنی عربی میں کیا ہوتا ہے، اور، یہ ایک اور ہٹانا چاہ رہے تھے، کہاں پر؟ قرآن کی اس آیت میں جہاں بھی ہے کہ الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ کی جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب علیم کی بشارت، تو یہاں پہ ہٹانا نہیں، اضافہ کرنا چاہ رہے تھے، نہیں معاف کیجیے، ہٹانا والذینہ ہے، یہ لوگ واو کو ہٹا کر الذینہ کو پچھلی والی آیت سے جوڑنا چاہ رہے تھے، الذینہ یعنی جو لوگ، اور والذینہ اور وہ لوگ کی جو، معنی یہ ہو گیا، چونکہ اس آیت کے پہلے راہبوں کا ذکر ہے، یہودیوں کے راہبوں اور ان کا ذکر ہے، تو وہ لوگ چاہ رہے تھے یہ واو ہٹ جائے تاکہ یہ آیت جا کر جڑ جائے ان لوگوں سے، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں وہ کون لوگ، یہ راہب لوگ، یہ جو پہلے تھے یہودی علماء، نصرانی علماء، ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، لیکن جناب ابو ذر جا کر یہی آیت کو بار بار پڑھتے تھے کہ نہیں، یہ راہبوں کے لیے نہیں نازل ہوئی، آج کے دور میں بھی جو مال و دولت اکٹھا کر رہا ہے فقط، اور اکٹھا کر رہا ہے ہر راہ سے، جو خلافت سوم کے زمانے میں بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور یہی آیت مجبور کر رہی تھی، کبھی ان کو شام بھیجا گیا، پھر مدینے بھیجا گیا، پھر ربضہ بھیج دیا گیا، پھر اسی حالت میں ان کی آپ کی شہادت بھی ہو گئی، جبکہ جناب ابو ذر کے لیے رسول اللہ کی یہ حدیث اتنی زیادہ معروف تھی کہ سب کو معلوم تھی کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے آدمی پر کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، یہ حدیث معروف تھی، لیکن اس کے باوجود جناب ابو ذر جا کر قرآن کی آیت پڑھتے تھے، قرآن کی آیت جب پڑھتے تھے تو مدینے میں بہت مشکل ہوئی، چونکہ مال سب اکٹھا کر رہے تھے، ان کو اٹھا کر مدینے سے شام بھیج دیا گیا، جا کر وہاں بھی یہی آیتیں پڑھتے رہے، چونکہ وہاں بھی یہی کام چل رہا تھا کافی دنوں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں سنبھال پاؤں گا، امیر شام، حاکم شام نے کہا کہ ابو ذر مجھ سے نہیں سنبھلیں گے، واپس لے جائیں، آپ کا مال اپنے پاس جائیں۔ جب واپس ان کو بھیجا گیا تو مدینے میں بھی نہیں روکا جا سکتا تھا، جناب ابو ذر کو اٹھا کر شہر بدر کر دیا گیا، ایک صحرا میں ربضہ کی طرف، اور وہاں پہ آپ کا انتقال ہوا۔ تو ابو ذر بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، جناب ابو ذر بھی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ چند جملے تھے حدیث کے بارے میں، چونکہ طے یہ ہے کہ مختصر مجلس پڑھی جائے، لہذا دو نقطہ ہم آپ کو اس سلسلے میں پیش کرنا چاہتے ہیں، بعد میں اگر ہوا تو بعد کسی مجلس میں انشاءاللہ اور وضاحت کی جائے گی۔ ایک مطلب اس میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں قیامت تک، ابدا کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض روایتوں میں، ابدا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک تم اگر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو دو لوگوں سے متمسک رہنا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور تمسک کا لفظ استعمال ہوا ہے، متمسک رہنا، اور یہ دونوں جو ہیں وہ ثقلین ہیں. ثقلین یعنی وزنی ہیں، یعنی ان کو اپنی زندگی میں ہلکا قرار نہ دینا. زندگی میں ہلکا قرار دینا یعنی کیا؟ یعنی زندگی کے تمام مسائل میں اور لوگوں کو اہمیت ہو. ہاں کبھی مجلس پڑھنے آئے، مجلس سننے آئے تو اہل بیت کا ذکر کر لیں، یہ ہے ہلکا قرار دینا. اہل بیت صرف مجلس یا فرش عزا یا محفل کے لیے نہیں ہے، اہل بیت زندگی کے لیے انسان کے. قرآن بھی قرات اور تلاوت اور ثواب اور برکت اور ترجمے اس کے لیے نہیں، بلکہ قرآن انسان کی زندگی کے لیے. تمسک اس وقت ہوگا جب قرآن انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے. تمسک اس وقت ہوگا جب اہل بیت کے طریقۂ زندگی انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے. تمسک تو ہی نہیں ہوتا، یعنی انسان آئے قرآن پڑھے بھی، قرآن کی حفظ بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، قرآن کی قرات بھی کرے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے، قرآن کو سمجھے بھی، قرآن پہ فکر بھی کرے، ہو گیا تمسک؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا. ابھی یہ سب ذریعہ ہے، یہ سب مقدمہ ہے تمسک کا. یعنی اگر کوئی کہے وضو تو کر لیا بس ہو گئی نماز، وضو کر لینے سے نماز نہیں ہوئی. وضو ذریعہ ہے نماز تک جانے کا، بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو سے نماز نہیں ہو جاتی. وضو ذریعہ ہے اور مقدمہ ہے نماز پڑھنے کا. اسی طریقے سے قرآن کا پڑھنا، قرآن کی قرات کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا، قرآن پہ غور و فکر کرنا، یہ سب کچھ کر لینا یہ ابھی مقدمہ ہے. تمسک قرآن سے کب ہوگا؟ جب قرآن انسان کی زندگی میں آ جائے، یعنی قرآنی زندگی ہو جائے، ورنہ تمسک نہیں. اہل بیت، اب اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت کے قصیدے پڑھنا، اہل بیت کے لیے محفلیں کرنا، مجلسیں کرنا، نذر کرنا، نیاز کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ابھی وضو ہے، یہ وضو کی حیثیت رکھتا ہے. تمسک کب ہوگا اہل بیت سے؟ جب اہل بیت کے انداز سے زندگی گزرنے لگے. میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں نصیحت کے لائق بھی نہیں ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے، میں رسول اللہ کے ایک حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں. کیوں یہ ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ نہیں ہوگے یعنی کیا؟ گمراہ نہیں ہوگے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حج نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نا، گمراہی فقط اتنی نہیں ہے. گمراہی کے مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو وہ گمراہی ہے. گمراہ یعنی راہ کو گم کر دینا. یعنی انسان کی زندگی میں ہر مقصد کے لیے ایک راستہ ہے. کوئی بھی عمل ہو، پڑھائی کر رہا ہو تو پڑھائی کے زمانے میں تعلیم کا دور اور ہے، کمانے کا دور اور ہے، شادی ازدواجی زندگی اور ہے، فیملی لائف اور ہے، سماجی لائف اور ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں ایک صحیح راستہ ہے، ایک صحیح راستے کے علاوہ باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں. اور جہاں بھی وہ صحیح راستہ گم کیا گیا وہیں پہ گمراہی شروع ہو جاتی ہے. تو گمراہی فقط نماز نہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. جہاں بھی انسان اپنی زندگی کے صحیح کامیابی کے راستے پہ نہیں جا رہا ہے وہ گمراہی ہے. اور قرآن و اہل بیت سے متمسک ہونا یعنی زندگی کے ہر طرح کی گمراہی سے نجات دینا، ہر طرح کی. یہ نہیں سمجھے کہ قرآن و اہل بیت صرف اس لیے آئے کہ ہمیں دو رکعت نماز پڑھا دیں اور چار عبادتیں کرا دیں. یہ بھی زندگی کا ایک راستہ ہے، چونکہ بندگی کے بغیر انسان انسان نہیں بنتا. یعنی انسان کے اندر سے اگر بندگی نکال لی جائے تو کچھ باقی نہیں رہ جاتا، باقی انسان کھوکھلا ہے. اگر انسان کا رابطہ معبود سے ٹوٹا ہوا ہے تو کھوکھلا انسان ہے، اندر سے کھوکھلا ہے. کھوکھلے پن کی کبھی عادت ہو جاتی انسان کو تو محسوس بھی نہیں کرتا. یعنی کبھی کبھی انسان کو اپنے کھوکھلے پن کی عادت ہو گئی ہے، کھوکھلا ہی رہنا، کھوکھلا سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اندر سے خالی انسان. اندر سے ممکن کھانا بہت بھرا ہوا ہو لیکن خالی، روح خالی پڑی ہے. چونکہ روح کی غذا ہے، روح کا رابطہ اللہ سے ہے. قرآن نے کہا نفخت فیہ من روحی، میں نے انسان، پہلے انسان میں اور تمام انسان میں اپنی روح ڈالی. تو یہ روح کا رابطہ اللہ سے اگر نہیں ہو تو خالی ہے انسان. لہذا یہ پریشانی کا شکار ہے، یہ اسٹریس ہے، یہ نہیں معلوم طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی مشکلات. کیوں؟ اس لیے سب کچھ تو ہے، گھر ہے، مکان ہے، یہ ہے، وہ ہے، دولت ہے، لیکن روح خالی پڑی ہوئی. سب کچھ بھرا ہوا ہے, روح خالی ہے. گھر بھرا ہوا ہے, روح خالی ہے. کچن بھرا ہوا ہے, روح خالی ہے. گھر بھرا ہوا ہے, روح خالی ہے. بینک بھرا ہوا ہے, روح خالی انسان کی. روح انسان کی خالی ہے تو پھر سکون نہیں ہے, چونکہ سکون روح سے ملتا ہے. یہ جو جسمانی تقاضوں کو پورا کر کے انسان سکون کہتا ہے, کھا لیا سکون مل گیا, سکون نہیں ملا. یہ شاید اور اضطراب کا شکار ہو جائے, شاید اور مشکل کا باعث بن جائے. یہ انسان کی واقعی سکون نہیں ہے. ہاں اب یہ اور بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو بتوں میں بھی سکون مل جاتا ہے. کیوں سکون مل جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایڈریس غلط بتایا گیا ہے. یعنی انسان کی روح اصل میں معبود کو ڈھونڈ رہی ہے, معبود کا ایڈریس غلط بتا دیا لوگوں نے. کسی نے کہا نہیں اس بت کے پاس چلے جاؤ, کسی نے کہا اس کے پاس چلے جاؤ, کسی یہ ایڈریس کی غلطی ہے. لیکن انسان کی روح کی طلب یہی ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے, الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وعنی بدونی ھذا صراط مستقیم. اے انسان, کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا ہے کہ تو شیطان کی بندگی نہیں کرنا اور میری بندگی کرنا؟ یہ عہد ہے انسان کا. عہد کے مطلب یہ نہیں کہیں اکٹھا کر کے انسان کو کہا کہ آؤ آؤ تم سے عہد لیتے ہیں, بھولنا نہیں. نا, یعنی انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے. یہ جو انسان کے اندر روح رکھی گئی ہے, روح کا رکھنا ہی ایک عہد ہے. لازم نہیں کہ عہد لیا جائے. مثلا اگر ایک انسان کی شادی ہوتی ہے تو حسبن ضروری نہیں کہ بیٹھ کے شب زفاف میاں بیوی وعدہ کرے کہ میں یہ کروں گی اور تم یہ کرنا. نہ, یہی شادی ہو جانا یہی عہد ہے کہ کس طرح زندگی جینا ہے. اگر دو لوگوں میں دوستی ہو گئی تو بیٹھ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوستی میں یہ ہوگا, جب ہم مانگیں گے تم دے دینا, تم مانگو گے ہم دے دینا. نا, دوست ہونے کا مطلب ہی یہ کہ عہد کر لیا کہ اس کی مشکل کو ہم حل کریں گے, ہماری مشکل کو وہ حل کرے گا. تو کچھ چیز میں خود بخود عہد آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے جس طرح پیدا کیا انسان کو, جس روح کے ساتھ, جن صلاحیتوں کے ساتھ, جن عظمتوں کے ساتھ, اس کے اندر خود اس بات کا عہد ہو گیا کہ تجھے سکون ہی نہیں ملے گا جب تک تیرا رابطہ اللہ سے نہیں ہوگا. یعنی اس سکون نہیں ملتا. اگر کہیں اور سکون مل رہا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ پین کلر ہے. پین کلر کا کام کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دے, اندر سے روح کا سکون نہیں ملتا. یہ مرض اور بڑھا رہی ہے. پین کلر کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ مرض کو ختم نہیں کرتی, تھوڑی دیر کا سکون دیتی ہے لیکن مرض کو اور بڑھا رہی ہوتی. چونکہ جب تک درد ہے انسان کو مرض کا احساس ہے. پین کلر کھا لیا تو درد کا احساس کم ہو گیا. درد کا احساس کم ہوا یعنی کیا؟ یعنی مرض ادھر بڑھ رہا ہے لیکن احساس بھی نہیں ہے. یہ اور بڑی مشکل ہے. درد بہت بڑی نعمت ہے. کیوں نعمت ہے؟ اس لیے کہ یہ درد آ کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ مریض ہو گئے ہیں. اگر درد نہ ہو تو مر جائیں گے, اگر درد نہ ہو تو سب کی موت ہو جائے گی. یعنی پہلے ہی مرض میں سب مر جائیں گے. یہ درد آ کر ایک نعمت کے طور پر ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں, اب تم مریض ہو گئے ہو, علاج کی فکر کرو. اب کوئی آگے کیا کرے بجائے علاج کرنے کے, جائے پین کلر کھا لے, درد کو مار دے. تو یہ درد کو تو مار دے گا, تھوڑی دیر کے لیے سکون بھی مل جائے گا, لیکن ادھر مرض رکا نہیں ہے, وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. بعد میں یہ خطرناک ٹیومر بن جائے گا, بعد میں خطرناک مرض بن جائے گا, بعد میں جان لے لے گا. تو بہت ساری جگہوں پہ جو ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے, اللہ سے چھٹ کر, اللہ سے رابطے کو توڑ کر اگر ہم کہیں سکون محسوس کر رہے ہیں تو یہ سب پین کلر ہے عزیز, یہ علاج نہیں ہے. مرض بڑھ رہا ہے, خطرہ بڑھ رہا ہے, روح تباہ ہو رہی ہے. اور یہ تباہ ہوتے ہوتے کہاں تک لے جائے گی جہاں پہ کوئی پھر علاج باقی نہیں رہ جائے گا. ایک وقت کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ نہیں رہے گا تو بعد میں شفاعت کرا لیں گے. شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت کس کی ہوگی؟ مریضوں کی شفاعت نہیں ہوگی. اہل بیت پارٹی نہیں, پارٹی بازی نہیں کریں گے اہل بیت علیہ السلام. معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا یہ سمجھتے جس سے سیاست دان لوگ کہتے ہیں یہ میرا رشتہ دار, اس کو رکھ لو آفس میں, یہ فلاں ہے اس کو یہاں رکھ لو. اہل بیت یہ نہیں کریں گے. شفاعت کا قانون ہے. شفاعت کے معنی ہیں, عربی میں شفاعت کے معنی ایک کا دو ہو جانا. اگر ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں وتر, اور اگر دو ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شفا. شفا یعنی دو ہونا. سنا ہے یہ لفظ کبھی؟ شفاعت کا لفظ تو سنا ہوا ہے نا. شفاعت کا لفظ بنا ہوا ہے شفا سے. شفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شفا وتر کے مقابلے میں. قرآن میں آیت بھی نا, ول و شف اے ول وتر ہے نا. یا آپ جیسے نماز شب میں کیا کہا جاتا ہے؟ نماز شفا اور نماز وتر. نماز وتر ایک رکعت ہے اور نماز شفا یہ دو رکعت ہے. ایک کو جب کوئی ایک ساتھی مل جائے تو یہ شفا ہو جاتا ہے. مطلب ایک رکعت ہے, اس کو ایک اور رکعت مل گئی تو یہ شفا ہو گئے. شفاعت کے لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے, یعنی ہو تم زندگی میں اکیلے, رسول اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیا, اہل بیت کو اپنا ساتھی بنا لیا, قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا, تو جب تم نے زندگی میں اپنا ساتھی بنا لیا تو آخرت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. شفاعت کا مطلب یہ ہو, یہ نہیں کہ یہاں زندگی میں تو ہم نے ساتھی کسی اور کو بنایا, آخرت میں کہیں اہل بیت آ کر میری شفاعت کریں, یہ کیسے ممکن ہے؟ قانون ہے نا, شفاعت کا بھی قانون ہے. اصل شفاعت ایک بہت ہی بڑا تصور ہے, بعض ہمارے اہل سنت بھی نہیں سمجھے, شاید ہم لوگ ان کو غلط سمجھا دیا, اس لیے آ کر اعتراض کرتے ہیں. اگر شفاعت کو صحیح طرح سے پیش کریں تو شفاعت ایک بہت بڑا تربیتی نظام ہے ہمارا. شفاعت یعنی تم اکیلے راہ چل رہے ہو, زندگی میں بھٹک جاؤ گے, مقصد تک نہیں پہنچا پاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, کامیاب نہیں ہو پاؤ گے, ایسے لوگوں کو اپنے زندگی کا ساتھی بنا لو جو تمہیں کامیاب کر دیں, شفاعت یعنی. اور اگر تم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو اپنا زندگی کا ساتھی بنا لیا تو پھر آخرت میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں, آخرت میں بھی تمہیں تنہا چھوڑنے والے ہیں. لہٰذا قرآن کچھ لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ, پچھلے سال ایک مجلس میں آیت پڑھی تھی, کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے زندگی میں ساتھی نہیں بنایا تھا, تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین, اب ان لوگوں کو شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. کن کے لیے, کن کے لیے؟ میں آیت پڑھنا نہیں تو مجھے, اس لیے میں ارادہ نہیں کیا تھا پہلے, اگر مل جائے تو میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. ابھی سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جب جہنم کے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت والے پوچھیں گے کہ ماں سلقکم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم کا راہی بنا دیا, ادھر کیوں جا رہے ہو, ساتھ میں تو تھے, ہم ادھر جا رہے ہیں تو ادھر کیوں جا رہے ہو. ہوگا تو افسوس نا انسان کو, کہ اپنے ہی ساتھی کوئی اگر جانے لگے تو اس کو شدید افسوس ہوگا. لہذا وہ سوال کریں گے کہ, جو کئی آیتیں ہیں اس لیے ہم پوری آیت نکال کے پڑھتے ہیں, زیادہ بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا, ان سے پوچھا جائے گا کہ, وہ پوچھیں گے مجرمین سے, مجرمین یعنی جنہوں نے جرم کیا ہے. جرم کس کو, مجرم کس کو ہم کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں سب سے بڑا مجرم وہ جو دوسروں پہ جرم کرتا ہے, جو دوسروں کو مار دیا, دوسرے کے گھر لوٹ لیا, دوسرے کو قتل کر دیا. لیکن عزیزو اس سے بھی زیادہ بڑا مجرم ہے جو خود اپنے اوپر جرم کر رہا ہے, مسلسل خود کو نقصان پہنچا رہا ہے. سب سے زیادہ خطرناک مجرم وہ ہے جو اپنے ہی کو نقصان پہنچاتا چلا جا رہا ہے اور اپنے ہی کو مشکل میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. لہذا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ, جی سورہ مدثر کی آیت نمبر 49 سے لے کے 49 تک پڑھیں, تقریباً 10 آیتیں, 48 تک, یعنی 39 سے لے کر کے 48 نمبر آیت تک, کہ اصحاب یمین فی جنات یتسعلون, اصحاب یمین جن جو داہنی طرف ہوں گے, جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, وہ پوچھیں گے ان المجرمین, جرم کرنے والوں سے, وہ جرم کرنے والے جو خود پر بھی جرم کرتے رہے, دوسروں پر جرم کرتے رہے, تو یہ جرم ہی کے نتیجے میں جہنم کی طرف جا رہے ہیں. مجرم لوگ ہی جہنم کی طرف جا رہے ہیں جو نقصان پہنچایا ہے اپنے کو اور دوسروں کو. ان سے پوچھیں گے ما سلقکم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم کا راہی بنا دیا. قالو, تو وہ جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز والوں میں سے نہیں تھے. پہلا جواب یہ ہوگا, یہ قرآن کی آیت ہے, پہلا جواب یہ ہوگا ہم اہل نماز نہیں تھے. دوسرا ولم نکو نطعم المسکین, اور ہم صرف خود ہی کھاتے تھے, دوسروں کو نہیں کھلاتے تھے. مسکین ہو, یتیم ہو, فقیر ہو, ہم سے کیا مطلب, ہم کما رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں, ہمارا پیسہ ہمارا ہے, ہم کیوں دیں. کبھی کبھی انسان, اللہ انسان کو صلاحیتیں دیتا ہے کہ ایک انسان کے ذریعے سے کئی انسانوں کی ضرورتیں پوری ہیں. روایت میں تمہاری ضرورت سے اگر زیادہ آ گیا تو کسی اور کا حق آ گیا ہے. کبھی ہوتا ہے بینک میں کسی کیشئر کو زیادہ پیسہ دے دیا جائے, وہ پیسہ لے کے نکل جائے کہ یہ پیسہ میرا ہے میں جا رہا ہوں, تو پولیس اس کے پیچھے جائے گی پکڑ کے لائے گی, پیسہ تمہیں دیا ضرور گیا ہے لیکن تمہارا نہیں ہے, کسی اور کے لیے دیا گیا, تمہارا اتنی ہی جتنی تمہاری تنخواہ ہے. یہ پوری بوری جو تمہیں ملی ہے ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں ملی ہے لیکن تمہاری نہیں ہے, یہ دوسروں کو دینے کے لیے ملی ہے. وہاں بینک والے تو پکڑ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ خود ہی اعتراف کر رہے ہوں گے کہ ہم خود وہ تھے کہ جو ہم کھانے والے تھے, لم نکو نطعم المسکین, ہم اطعام نہیں کرتے تھے, کھلاتے نہیں تھے کسی مسکین کو. پہلے سب سے پہلے جب آپ کی نماز نہیں پڑھتے تھے, دوسرے یہ کہ ہم اطعام نہیں کرتے تھے, وکنہ نخوض مع الخائضین, اور ہم عیش کرنے والوں کے ساتھ عیش کر رہے تھے, مزے کرنے والوں کے ساتھ مزے اڑا رہے تھے, ہمیں کسی کی فکر نہیں تھی, کسی کا درد نہیں تھا, نہ پڑوسی کا, نہ مومنین کا, نہ جوانوں کا, نہ بچوں کا, نہ ملک کا, نہ عراق کا, نہ سیریا کا, نہ لبنان کا, نہ یمن کا, نہ میانمار کا, نہ فلسطین کا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں, نخوض و مال خائضین, ہم صرف مزے کر رہے تھے, تھا میرے پاس ہم مزے کر رہے تھے. یعنی دنیا میں اتنا درد بکھرا پڑا ہو اور ہم کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم سے کیا لینا دینا ہے, جبکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ایک لشکر نے جا کر انبار پہ حملہ کیا اور وہاں کی خواتین کے ہاتھ پیر سے زیورات چھین لیے, اتنی قتل نہیں کیا تھا, زیورات چھین لیے تھے, فرمایا یہ خبر سن کے اگر کوئی افسوس سے مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں. اور یہاں اتنا سب کچھ ہم دیکھتے رہے اور اس کے بعد کہا کہ نہیں ہم سے کیا لینا دینا ہے, ہم تو کھا رہے ہیں, ہم تو پی رہے ہیں, ہم تو کما رہے ہیں, ہماری زندگی تو اچھی گزر رہی ہے. وہاں بھی یہ کہہ رہے ہوں, پھر پوچھیں کیوں جا رہے ہو جہنم میں, کہ ہم یہ کرتے تھے, ہم مزے کر رہے تھے, ہم صرف مزے کر رہے تھے زندگی میں, دین کو تباہ کیا جا رہا تھا ہم سے کیا مطلب, دین کو پامال کیا جا رہا ہم سے کیا مطلب, دین کو پامال کیا جائے تو حسین ابن علی اپنے پورا بھرا گھر قربان کر دیں, ہم کہیں کہ ہم سے کیا مطلب, ہماری تو ذمہ داری نہیں. اور آخری جواب یہ ہوگا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم روز آخرت سے انکار کرتے تھے, انکار زبان سے نہیں کرتے تھے, ہمارا پورا عمل انکار کر رہا ہوتا تھا, یعنی ایک ایک عمل سے ہم انکار کر رہے تھے, آخرت کیا ہوتی ہے, آخرت کیا بیچتی ہے, آخرت کیا چیز ہے, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ بتا رہا تھا نہیں ہمیں کوئی اس پہ بھروسہ نہیں ہے. جب یہ چار صفتیں ہو جائیں, حتیٰ آتان الیقین, یہاں تک کہ موت آ پہنچی, یقین کہتے ہیں موت کو اس لیے کیونکہ موت یقینی ہے, جس چیز کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر شک نہیں ہے, یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر یقین بھی نہیں ہے, ذرہ برابر شک بھی نہیں ہے, یعنی جب پوچھا جائے تو ذرہ برابر شک نہیں ہے, جب زندگی کو دیکھا جائے تو ذرہ برابر یقین نہیں ہے, یعنی انسان ایسی زندگی جیتا ہے جیسے لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. یہ عجیب چیز ہے موت, بہت ہی عجیب چیز ہے, یعنی ایک طرف ذرہ برابر شک ہی نہیں کہ موت تو آنا ہی آنا ہے, اور ایک طرف زندگی کو دیکھیں. ہمارے ایک بزرگ بتاتے ہیں, ایک صاحب آئے تھے بڑی موٹی موٹی سینڈل پہن کے ایران میں نماز پڑھ رہے تھے, کہا کہ تمہیں موت پہ یقین ہے, کہا کیوں نہیں بھائی نماز پڑھ رہے دیکھ نہیں ہو, کہا آپ کی سینڈل سے تو نہیں لگتا کہ یقین ہے, یہ تو ٹوٹے گی نہیں. تو وہ تو ایک لطیفہ ہو گیا, لیکن بعض لوگ اپنی زندگی کو اسی طرح سجا رہے ہیں, اپنے گھر, اپنی زندگی, اپنا انداز زندگی, اپنی سوچ, کہ اس سے یہی لگتا ہے کہ موت پر ذرہ برابر یقین ہے ہی نہیں, آخرت پہ یقین نہیں. لہٰذا کہا کہ میں کن نہ نکذب بیوم الدین, ہم یوم دین کے انکار کرتے تھے, حتیٰ آتان الیقین, یہاں تک کہ موت آ پہنچی, وہ تو آنی آنی تھی. اب اس کے بعد یہاں بھی قرآن کی آیت کہتی ہے, یہ آیت نمبر 48 ہے, سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 کی, فما, جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں گی, فما تنفعهم شفاعت الشافعین, اگر شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت بھی کریں گے تو شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی جس کو ہمیں جس کو بھروسہ ہے کہ شفاعت پہ انشاءاللہ ان لوگوں میں قرار نہیں پائے جن کو شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی, چونکہ ایک تو قانون پہلے قرآن کے ہر ایک کی شفاعت نہیں ہوگی. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بار بار یہ پڑھایا تھا, آیت الکرسی اس لیے بار بار پڑھنے کی تاکید ہے کہ تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں, انسان عملی طور پر توحیدی انسان بن جائے. سورہ بقرہ میں آگے بتایا جاتا ہے کہ وَمَنْ يَشْفَوْ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اللہ کے اذن کے بغیر؟ یعنی جب تک اذن پروردگار نہیں ہوگا کسی کو شفاعت کرنے کا حق نہیں ہوگا. اذن پروردگار کس کو شامل حال ہوگا؟ یہ اللہ کے اوپر ہے. پھر جب شفاعت کرنے کا موقع بھی آ گیا تو سورہ مدثر آگے کہتا ہے کہ یہ لوگ کی جو نماز نہیں ہے، جن کے پاس صرف کھانا ہی کھانا ہے، جن کے پاس صرف عیش ہی عیش و آرام ہے، جو اپنی زندگی سے منکر آخرت ہیں، ان کو اگر شفاعت کر بھی دی جائے گی تو فما تنفعہم، ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، نفع نہیں پہنچائے گی. وہ شفاعت کس کو نفع پہنچائے گی؟ ان کو نفع پہنچائے گی جنہوں نے زندگی میں اپنا ساتھی بنا کے رکھا ہے. عزا خانے کی حد تک نہیں، ماہ رمضان کی حد تک قرآن کو ساتھی بنا لیا، یہ شفاعت نہیں کام آئے گی. یہ ساتھی نہیں ہے، یہ مسجد کے ساتھی ہیں، زندگی کے ساتھی نہیں ہیں. یہ جو قرآن ماہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں یہ مسجد کے ساتھی ہے، یہ ثواب کے ساتھی، یہ زندگی کے ساتھی قرآن نہیں ہوا. یہ جو ذکر اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں یہ ذکر صرف فرش عزا تک اگر ساتھی بنا ہوا تو یہ شفاعت نہیں کرے گا، لیکن وہ اہل بیت کی جو ہماری زندگی کے لیے ہمارے ساتھی ہو گئے وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کمیاں ہونے کے باوجود. چونکہ بہرحال معصوم تو نہیں ہو سکتا، اس کا بھی ایک قانون ہے کس حد تک کمی. اس کے لیے قرآن نے قانون بیان کیا ہے، قرآن نے قانون یہ بیان کیا جس کا میزان عمل بھاری ہے، کچھ کمیاں ہیں، وہ چلو وہاں پہ شفاعت کام آ جائے گی. وہ بھی کہیں گے نا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کا میزان عمل سنگین ہو گیا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ، وہ ایک ایسی زندگی تک لے جائے جس سے بہت راضی ہوگا، خود بہترین زندگی. لیکن وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان عمل ہی ہلکا پڑ گیا، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وما ادراک ما ہیا، تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. میزان یہ ہے کہ 100% معصوم تو نہیں کوئی، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کمزور ہیں، ارادے کے کمزور ہیں، عمل میں کمزور ہیں، کمزور انسان ہیں. لیکن میزان یہ بتایا گیا کہ اگر ثقلت موازین ہو، کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا گیا، یہی جس کے ثقلت موازین ہوگا اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال، اب اگر کچھ رہ گیا ہے تو یہ جو کچھ رہ گیا ہے یہ چند منزلوں میں گزر جائے گا. اس کے لیے قانون ہے گزرنے کا، لیکن یہ گزر جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا نمبر آ گیا ہے مثلا 79% آ گیا ہے، تو وہ کہتا کہ چلو 1% اور بڑھا دیتے ہیں، 80 کر دیتے ہیں، ہے نا. 58% آ گیا، کہو چلو 60% کے لیے 2% اور بڑھا دیتے ہیں. لیکن جس کا نمبر ہی زیرو ہو، اس سے آگے نہیں. مثلا استاد سے باپ کا رشتہ ہے اور استاد کہے کہ ہاں نمبر میرے بیٹے کے تھوڑا کم آیا، 2 نمبر بڑھا دینا، تو چلو 2 نمبر بڑھا دیتے ہیں، اچھا کیا ہے، محنت کی ہے، کچھ کمی رہ گئی. لیکن جس کا نمبر 5 ہو سکے اسے پاس کر دو، تو یہ کہنے والے کو شرم آئے کہ میرے 5 نمبر والے بچے کو پاس کر دو. ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کو میرے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. یہ کس بات پہ ہے؟ یعنی جس کا 0 نمبر ہے، جس کا 2 نمبر ہے، جس کا 5 نمبر ہے، اس کے لیے کہا جائے کہ نہیں اس کو کچھ نمبر دے دو، پاس تو کر دو. وہ کیسے پاس کرے؟ 30 نمبر ہے تو چلو 33 کر دو. ابھی 33 چل رہا ہے یہاں پر، ہم لوگ زمانے میں 33 نمبر پاسنگ مار تھا، جو بہت ہی 35 ہے، یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے. 35 نمبر انسان کو پاس کیا جائے، کس بات پہ پاس کیا جائے؟ دنیا میں ابھی 60% سے نیچے کا کوئی پاس نہیں ہے، یعنی 59 آیا تو فیل ہے، 60 ہو تو یہ پاسنگ مارک ہے، پھر اس کے بعد جتنا بڑھتا چلا جائے. تو جس کا 5 نمبر آیا اس کو تو نہیں کہیں گے اس کو 33 نمبر دے دو، 35 نمبر دے دو. جس کا 58 نمبر آیا اس کو تو نہیں کہیں گے اس کو 60 نمبر دے دو. ہاں جس کا 5 نمبر اس کو تو نہیں 60 تھا، لیکن ہاں 58 آئے، 59 ہے، چلو محنت کی ہوگی. ایک نمبر ارفاق اسے کہتے ہیں، ارفاق دینا، فضل خدا شامل ہوگا. فضل خدا شامل ہوگا تو شفاعت کے حقدار بن جائیں گے. لیکن اس فضل کے شامل ہونے کی اہلیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہی آگے حدیث بیان کرتی ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو. متمسک ہو یعنی یہ نہیں کہ فقط پڑھو، فقط یاد کرو، فقط فکر کرو، فقط سوچو، فقط ترجمہ پڑھو، نہ، اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو. اہل بیت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو. اگر اہل بیت زندگی کے ساتھی بن گئے تو پھر اہل بیت کے طرز کی زندگی ہو جائے گی. 2 کروڑ 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں تاکہ حسینیت سیکھ کر آئیں, حسینی انداز سیکھ کر آئیں, حسینی طریقے سیکھ کر آئیں. اور الحمدللہ ہم ابھی سیکھے یا نہیں سیکھے, لیکن ابھی اسی عراق میں, اسی سیریا میں ابھی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جوان ہیں جنہوں نے حسینی انداز سیکھ لیا ہے, الحمدللہ سیکھ لیا. ابھی اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر سکھا دیا ہے. سر امام خمینی کا ہنر یہ تھا کہ انہوں نے حسینی انداز کی زندگی سکھا دی جوانوں کو, جو پیرس کے انداز کی زندگی کرتے تھے, جو لندن کے انداز کی زندگی کرتے تھے, ان کے انداز کو بدل کر حسینی انداز کی زندگی سکھا دی. جو حسین ابن علی کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی یزید کے انداز کی زندگی بھی گزار رہا ہو, حر بن کر ادھر آ جائے تو اسے حسینی انداز کی زندگی سکھا دیتے. یعنی یزیدی سپہ سالار کو حسین ابن علی اپنے ساتھیوں میں شامل کر دیتے ہیں, اور یہ آج بھی بنا رہے ہیں. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ آج بھی حر بنا رہے ہیں. صرف 67 ہجری میں حر بنانا نہیں جانتے تھے, حسین ابن علی قیامت تک حر بناتے رہیں گے. فقط کسی میں حر بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. حر نے یہ صلاحیت پیدا کر لی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ 10-12 دن حسین ابن علی کے ساتھ ہو گیا تھا. حر نے یہ صلاحیت کہاں سے سیکھی؟ ایک جھٹکا حسین ابن علی نے اس کو دیا تھا ماں کا ذکر کر کے, ماں کا یاد کرا کے اپنی ماں کی یاد دلائی تھی یہ جاننے کے لیے کس ماں کا بیٹا ہے. یہ پہلا اثر یہاں سے شروع ہوا تھا, اور اس پہلے اثر کے بعد اب سلسلہ جاری ہے. اب حر دیکھ رہا ہے, صبح و شام دیکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی دن میں کیا کرتے ہیں, رات میں کیا کرتے ہیں, شبوں میں کیا کرتے ہیں, راتوں کی عبادت کیسی ہے, دن کا کرم کیسا ہے, گفتگو کیسی ہے, کلام کیسا ہے, دشمن سے کس طرح بات کرتے ہیں, اپنوں سے کس طرح بات کرتے ہیں, کرم کتنا ہے, کس طرح گھوڑوں کو پانی پلا دے رہے ہیں, کس طرح اپنے آنے والے سامنے کے دشمن کو پانی پلا دے رہے ہیں. چند دنوں تک حر نے جب یہ دیکھا تو اس چند دن ساتھ رہنے کا یہ اثر ہوا کہ شب عاشور حر بن کے آ گئے. ہمیں بھی یہ 40 دن تک ساتھ اسی لیے رکھا جاتا ہے عزیزو. یہ محرم میں صرف مجلسیں کرنے کے لیے نہیں ہے, محرم اس لیے ہے کہ پہلی محرم سے 10 دن تک حسین ابن علی کے ساتھ ہو جائیں, فرش عزا پہ نہیں زندگی میں ساتھ ہو جائیں, حسینیوں کے ساتھ ہو جائیں, حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ہو جائیں, پھر 40 تک ساتھ ہو جائیں, پھر اس کے بعد تک ساتھ رہیں, اتنے دن تک ساتھ رہیں کہ حسین ابن علی کا انداز بھولنے نہ پائے, طریقہ نہیں بھولنے پائے. اور جب یہاں تک پہنچ گیا تو آج بھی کوئی حر بن سکتا ہے, آج بھی کوئی حبیب بن سکتا ہے. ہاں وہ ان درجات تک کوئی نہیں پہنچتا, لیکن راستہ وہی ہے, حر بننے کا راستہ یہی ہے. میں ایک مطلب اور عرض کرنا تھا لیکن اب فرصت نہیں رہ گئی, انشاءاللہ پھر کبھی, چونکہ بہت ہی اہم یہ حدیث ہے. یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی آپ کے, یہ ہم کبھی ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, قرآن کی فضیلت بیان ہو رہی. نہیں, اس میں قرآن کی فضیلت نہیں بیان ہو رہی ہے, یہ اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان ہو, بلکہ قیامت تک تمام امت مسلمہ کی ایک بنیادی ترین ضرورت بیان ہو رہی. یہ تمہاری ضرورت ہے, قرآن تمہاری ضرورت ہے, اہل بیت تمہاری ضرورت ہے, اور جدا بھی نہیں ہوں گے. انہما لن یفترقا, رسول اللہ ہرگز, لن یعنی ہرگز, اگر کہتے لا یفترقا تو اس کا مطلب ہوتا جدا نہیں ہوں گے, لیکن لا یفترقا نہیں کہا بلکہ کہا لن یفترقا. لن یفترقا یعنی ہرگز جدا نہیں ہوں گے. ہرگز جدا ہوں گے نہیں ہوں گے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کو اہل بیت سے کوئی جدا کرنا بھی چاہے تو خود جدا ہو جائے گا, وہ جدا نہیں ہوں گے, خود انسان جدا ہو جائے گا. کوئی آگے کہ نہیں ہم خالی قرآن ہی سے اپنی پوری زندگی کا مسئلہ حل کر لیں گے تو قرآن سے بھی جدا ہو جائے گا, یعنی قرآن سے بھی گیا. اہل بیت کو چھوڑ کے اگر قرآن کو لیا تو قرآن سے بھی گیا, چونکہ اہل بیت قرآن تو جدا ہونے والے نہیں ہیں, تم جدا ہو جاؤ گے. کوئی آگے کہ نہیں اہل بیت کے ذریعے سارا مسئلہ ہمارا حل ہے, قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں, قرآن سمجھیں یا نہ کریں, قرآن کو اپنے کا نہیں. اہل بیت, تم اہل بیت تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے جب تک قرآن ساتھ میں نہ ہو, چونکہ یہ دونوں ساتھ ہیں, یہ تو جدا نہیں ہوں گے. اگر تم جدا کرنا چاہے تو خود جدا ہو, ہم جدا کرنے چاہیں تو ہم جدا ہو جائیں گے, یہ ہمیشہ ساتھ رہے. کربلا آئے تو ساتھ رہے, تلاوت کی حد تک ساتھ نہیں رہے. کربلا میں ہر عمل حسین ابن علی کا قرآنی عمل ہے, کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھیوں کا ہر عمل الہی عمل ہے, توحیدی عمل ہے, قرآنی عمل ہے, قرآن کے اصولوں پر ہے. کربلا میں آ کر قرآنی ویلوز کو زندہ کر دیا حسین ابن علی نے اپنے عمل سے صلوات اللہ وسلام علیہ. ایک صلوات پڑھیں اس طرح کا عمل پیش کیا کربلا کو. اگر اس طرح پیش کیا کربلا میں ایسا عمل پیش کیا کہ قدم قدم پر عمر سعد کے لشکر کو بھی بتانا چاہے, اس کو بھی نجات دینا چاہ رہے تھے, اور آئے بھی. حر تو مشہور نام ہے جو کہ سپہ سالار تھا اور بہت مشہور تھا, ورنہ کم سے کم 32 لوگ عمر سعد کے لشکر سے ٹوٹ ٹوٹ کر حسین ابن علی کے لشکر میں آ کر شامل ہوئے اور شہید ہوئے. کہ کربلا کے شہداء کی تعداد اسی لیے 72 جو مشہور ہے وہ شاید اس لیے کہ وہ لوگ جو ساتھ میں آئے تھے, ورنہ تعداد اور زیادہ ہے. یعنی 140 تک تقریباً تعداد بیان کی گئی. اس میں ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ وہ لوگ جو حسین ابن علی کے لشکر میں آئے عمر سعد کے لشکر سے. امام تو سب کو نجات دینا چاہتے تھے. امام نے 40 مرتبہ 2 محرم سے لے کے عاشور تک 40 مرتبہ ان سے گفتگو کی, کیونکہ امام ان سب کو نجات دینا چاہتے تھے. امام تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا, امام تو اللہ کے ہر بندے کو نجات دینا چاہتا ہے. جو اللہ کا قانون ہے, اللہ نے فرعون تک بھیجا کہ فرعون کو جا کر نجات دو, لیکن فرعون خود نجات نہیں چاہتا. جناب موسیٰ کو بھیجا فرعون تک, جاؤ اسے بچاؤ شاید بچ جائے. آیت نازل ہوئی, جا کے اسے نرمی سے بات کرنا شاید بچ جائے. اللہ کا کرم ایسا ہے. حسین ابن علی اللہ کے کرم کے نمائندے ہیں, کریم ہیں, کریم ابن کریم ہیں. اسی کرم کی بنیاد پر جا کر گفتگو کر رہے ہیں, بار بار خطبہ دے رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ نجات مل جائے, نجات پا جاؤ. تم مجھے قتل کرنے آئے ہو, ہم تمہیں نجات دینے آئے ہیں. لیکن نجات کس کو ملے گی؟ جو نجات پانے کی صلاحیت پیدا کر لے, جیسے حر نے پیدا کر. بعض لوگ اس میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حر جاتے جاتے مجھ سے بتاتا تو میں بھی چلا آتا. یعنی حسین ابن علی کی حقانیت کو سمجھ گئے تھے, یعنی جانتے تھے حسین حق ہیں, لیکن نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ حق جانتے ہوئے نہیں آئے. کیونکہ حق جاننا ایک مرحلہ ہے, حق کے لیے قربانی دینا دوسرا مرحلہ ہے. اس کے لیے جرات چاہیے. حق کو سمجھ لینا اور سمجھ کے گھر بیٹھ جانا, یہ بھی ایک مرحلہ ہے, اچھا مرحلہ ہے, لیکن یہ ناقص ہے. حق کو جان کر اپنے گھر پہ بیٹھے رہنا ممکن عمر سعد کے لشکر کے بعد ساتھیوں جیسا کردار. عمر ابن قرضہ ہے نام, کہتا اگر جاتے جاتے حسین حر مجھے بتا دیتا تو میں بھی حر کے ساتھ چلا جاتا. بعد میں بیان کر رہا ہے کربلا کے واقعے کے بعد, لیکن نہیں گیا. یعنی کیا؟ یعنی حسین ابن علی کی حقانیت کو پہچان گیا تھا, لیکن اتنی جرات نہیں ہو رہی تھی کہ حق کے لیے اٹھ کے جائے. بہت سارے لوگ یہ ہیں جو جانتے ہیں حق ہے, لیکن اتنی جرات نہیں کر پاتے کہ لوگوں کے سامنے آ کے بیان کریں یہ حق ہے. وہاں تو جان دینی تھی, یہاں صرف بیان کرنا ہے, جان نہیں جانا ہے. جان کوئی نہیں لینے آ رہا ہے. وہاں معلوم تھا, عمر ابن قرضہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر جائے گا حسین ابن علی کے لشکر میں حتماً مارا جائے گا. یہاں رہے گا تو جان بچ جائے گی, یہاں بچنے کے چانس ہے, لیکن وہاں گئے تو حتماً مارے جائیں گے. حق کو جاننے کے بعد بھی نہیں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس حر جیسی جرات نہیں تھی. جو حر کے اندر یہ جرات پیدا ہوئی کہ اب بیٹا رہے یا نہ رہے, گھر رہے یا نہ رہے, سپہ سالاری رہے یا نہ رہے, جان رہے یا نہ رہے, لیکن اب حسین ابن علی کی حقانیت سمجھ میں آ گئی ہے تو بس اس جہنم کو چھوڑنا ہے اور اس جنت تک پہنچ جانا. اور یہ حر نے کر دکھایا ایک شب, اور ایک ہی شب میں عمر سعد نے بھی وہی کیا جو عمر سعد کو کرنا تھا. چونکہ 9 محرم کی شب تک عمر سعد کوشش کر رہا تھا میرے ہاتھ سے حسین ابن علی کا قتل نہ ہو, کیونکہ عمر سعد جانتا تھا کہ حسین ابن علی کیا. 9 محرم تک, 8 محرم تک مسلسل خط لکھ رہا تھا کہ کسی طرح ہم بچ جائیں. کوفے سے آنے سے پہلے منع کر دیا تھا, کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. کہا نہیں, یہ عمر, یہ شہر رہے گی, یہ پروانہ جو واپس کرو. کہا پھر ٹھیک ہے, تھوڑا رکو. کہا ایک رات سوچنے کا موقع ہے. عمر سعد کے پاس 2 راتیں آئیں, ایک کوفے میں رات آئی تھی اور ایک شب عاشور آئی. حر کے پاس صرف ایک رات آئی, ایک رات میں حر بن گیا. عمر سعد کو 2 راتوں کا موقع ملا لیکن حر نہیں بن پایا, نہیں آیا. کون سی چیز رکاوٹ بن رہی تھی؟ وہ بھی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے حسین ابن علی کا قتل ہو, جو جانتا تھا رسول اللہ کے نواسے. بالکل حاضر نہیں تھا, تیار نہیں تھا. صاف انکار کر دیا تھا کوفے میں, تو صاف انکار کر. پھر کہا کہ چلو چلتے ہیں, کسی طرح کچھ بہانہ نکالیں گے, کچھ کریں گے, شہر رائے کی حکومت بھی مل جائے حسین ابن علی کا قتل بھی نہ کریں، یہی مشکل ہوتی ہے جہاں پہ دو چیزیں انسان ایک ساتھ چاہ رہا ہوتا ہے، شہر رائے کی حکومت بھی مل جائے اور کچھ ایسا کریں گے، کچھ ایسا بات کریں گے، عمر سے خط لکھیں گے جس کی بنیاد پر جان بھی تلوار بھی نہیں چلائیں گے بچ جائیں گے، لیکن اگر کسی نے باطل کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا تو معلوم نہیں کہ آخر تک جائے گا کہ نہیں جائے گا. پہلا قدم اٹھ جانے کے بعد عمر سعد بن جانے کا چانس بہت زیادہ ہے، مشکل پہلے قدم میں ہوتی ہے. جب عمر سعد کوفے سے نکل رہا تھا تو اس نے 1% بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنے تلوار سے حسین ابن علی کا قتل کریں گے، جائیں گے بات کریں گے خط لکھیں گے، اور یہ کر رہا تھا 8 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہا. چونکہ عمر سعد وہ تھا ابن زیاد کے لشکر میں، معاف کیجیے ایک جملہ اور کہہ دیں وقت زیادہ ہو گیا، ابن زیاد کے لشکر میں، ابن زیاد کے دربار میں جتنے لوگ بھی پورے کوفے کے بہت لوگ موجود تھے، ابن زیاد کے پورے دربار میں جناب مسلم کی نگاہ جس پر جا کے ٹھہری تھی وصیت کے لیے وہ عمر سعد تھا، یہ آپ کو پتہ ہے نا، اور بہت سارے لوگ تھے، لیکن اتنے سارے لوگوں میں کہا کہ میں وصیت کچھ کرنا چاہتا ہوں، کہا جس سے کرنا چاہو کرو. وصیت کس سے کی جاتی ہے؟ جس پہ کسی طرح بھروسہ کیا تھا. اس پورے اتنے بڑے دربار میں جناب مسلم نے عمر سعد سے وصیت کی تھی، نہیں عمر سعد یہ تھا. اب میں پوری تاریخ نہیں بیان کروں ورنہ کافی دیر ہو جائے گی، عمر سعد کی تاریخ کیا ہے پیچھے، لیکن بہرحال اتنا تھا، اور بہرحال اس نے امام کے قتل سے انکار کر دیا تھا، اور بہرحال کربلا آنے کے بعد بھی 8-9 محرم تک اس کی کوشش یہ رہی کہ امام حسین السلام کے خون سے میری تلوار رنگین نہ ہونے پائے. لیکن باطل کی قدم اٹھا دینے کے بعد اگر ہدایتوں سے فیصلہ نہ کیا جائے اور ہدایتوں کا اثر نہ لیا جائے تو یہی عمر سعد عاشور کے دن آواز بلند کرتا ہے کہ اٹھو گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، آج گردنیں کٹیں گی، آج سر کٹے گا. امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر سعد تجھے شہر رائے کا گندم نصیب نہیں ہوگا، تو وہاں پر اس نے امام حسین السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ گندم نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں، ہم جو پر اکتفا کر لیں گے، جو پر اکتفا کر لیں گے. یہ عمر سعد بننے کا پروسیس ہے، یہ اہم نقطہ ہے. حر بننے کا پروسیس کیا ہے اور عمر سعد بننے کا پروسیس کیا ہے؟ عمر سعد پہلے سے عمر سعد نہیں تھا، اس طرح بنتا چلا گیا اور بنتے بنتے یہاں تک پہنچا کہ جناب زینب فریاد بلند کر رہی، عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. جناب زینب بھی اسی لیے فریاد بلند کر رہی تھی کیوں، جانتی تھی عمر سعد کیا ہے، کوفے سے معلوم تھا عمر سعد کیا ہے، کس سپہ سالار کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا کیا ہے، کتنا دیندار ہے، یہ سب کچھ معلوم تھا. لہذا وہ وقت جب آیا جو حسین ابن علی کا آخری وقت تھا اور تنہائی کا وقت تھا، جو آخری وقت میں چند جملے سے مصائب کے عزیزوں، آخری وقت میں حسین ابن علی جب تنہا ہو گئے بالکل تنہا، اور یہ حسین ابن علی کی تنہائی تھوڑی دیر کی تنہائی ایسی جس پہ قیامت تک رویا جائے تو کم ہے عزیز، چونکہ اس کے پہلے جو بھی شہید تھا وہ مقتل میں جاتا تھا، مقتل میں جاتے وقت اسے خیمے کی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ کوئی خیمے کی حفاظت کرنے والا ہے، درندوں کے درمیان میں ہے، ان درندوں کے درمیان میں ہے جو 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں کھاتے، ان درندوں کے درمیان میں ہے جو چاند جیسی شکل جناب قاسم کو بھی پامال کرنے میں پریشان نہیں ہوتے. لہذا ہر ایک کو فکر تھی، لیکن بہرحال جب بھی کوئی مقتل کی طرف جانے لگتا تھا تو پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، کبھی دیکھتا تھا عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم اون و محمد بھی ہیں، اس کے پہلے حبیب بھی تھے، زہیر بھی تھے، مسلم ابن اوسجا بھی تھے، اور جب آخر میں کوئی جانے لگا تب بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، کہتا حسین ابن علی تو ہے، میرا آقا تو ہے، میرا آقا تو خیمے کے سامنے ہے. لیکن اللہ اکبر، جب حسین ابن علی کو آخر میں جانا پڑا تو اب بالکل تنہا ہے، اکیلے ہیں حسین. حسین ابن علی کے تنہائی پہ سلام کیا گیا ہے، جب نے یہ جملہ زیارت کا پڑھا ہے، السلام علیک ایھا الوتر الموتور، وتر یعنی وہی اکیلا حسین، شفا یعنی دو، وتر یعنی اکیلے ہیں حسین.
یہ تھوڑی دیر کی جو حسین ابن علی کی تنہائی ہے اس پر سلام کیا گیا ہے، اور جب یہ سلام پڑھیں تو حسین ابن علی کی تنہائی کو ضرور السلام علیک ایہا الوتر الموتور، اے حسین تنہا، حسین ابن علی کی تنہائی پر سلام، حسین تنہا حسین پر سلام۔ کیوں؟ اس لیے بالکل تنہا ہو گئے حسین اور جانے لگے مقتل میں۔ چرچند جملے مصائب، پورا مصائب نہیں پڑھنا عزیزو۔ جب جانے لگے تو اگر چھوٹے چھوٹے بچوں نے دامن پکڑ لیا کہ آخا کہاں جا رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب کوئی لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں، طے کرنا ہوتا ہے حج کے لیے، زیارت کے لیے، تو کوشش کرتے ہیں گھر میں سارا انتظام کر کے جائیں، جبکہ آس پاس بازار ہے، لوگ ہیں، لیکن فکر مند ہوتے ہیں، ساری ضرورتوں کا سامان پورا کر کے جاتے ہیں، پھر بھی دوسروں سے کہہ کے جاتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں، خیال رکھنا، پڑوسیوں سے کہہ کے جاتے ہیں، عزیزوں سے کہہ کے جاتے ہیں، گھر پہ آتے جاتے رہنا، کوئی ضرورت ہے تو پوری کرتے رہنا۔ حسین ابن علی ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں کہ جہاں سے واپس نہیں آنا، اور گھر میں خیموں کا حال یہ ہے کہ بچے پیاسے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر بچوں نے دامن پکڑ لیا، اللہ اکبر، حسین کی تنہائی۔ اس وقت امام نے دیکھا، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی کیا کرتے، ان بچوں کا جواب، حسین ابن علی کی زبان پر ان بچوں کا کوئی جواب نہیں رہ گیا، کیا کہیں ان بچوں سے، کیا سمجھائیں۔ حسین ابن علی جناب زینب کو تسلی دے سکتے ہیں، ام کلثوم کو سمجھا سکتے ہیں، رباب کو سہارا دے سکتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں سے حسین کیا کہے؟ جب کچھ نہیں کہا گیا، یہی ہے حسین کی تنہائی۔ اس کے پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی بچے آئے تھے پیاس کا شکوا لے کے، پیاس کی بات کرنے کے لیے، تو اس وقت حسین کہہ سکتے تھے اے میرے عباس، جاؤ پانی لے کر آؤ، بچوں کے پانی کے انتظام کرو، لیکن اب تو عباس بھی نہیں رہے، اب حسین کیا کہیں؟ جب کچھ بھی نہیں کہا گیا تو جناب زینب کی طرف دیکھا، ام کلثوم کی طرف دیکھا، آواز دی ہے بسی ہن یا اختا، اے میری بہن آؤ ان بچوں کو سنبھالو، آؤ ان بچوں کو پکڑو، سنبھالو میری بہن، مجھے مقتل میں جانا ہے، مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جناب زینب و ام کلثوم آگے بڑھی، بچوں کو اٹھایا، بیویاں آگے بڑھی، بچوں کو اٹھا لیا، اور حسین ابن علی اب چاہتے تھے کہ تیزی سے مقتل کی طرف جائیں کہ پھر بچے دامن نہ پکڑیں، کہ پیچھے سے بہن کی آواز آئی، محلا محلا یا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا دھیرے دھیرے جاؤ، اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، زینب دل بھر کے دیکھ تو لے، اے بھیا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جاؤ، اے بھیا اپنی شکل دکھاتے جاؤ۔ اور اب حسین ابن علی جا رہے ہیں مقتل کی طرف، اور حسین پیچھے مڑ کے ضرور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ میری بہن شکل دیکھے، بلکہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اب جو جا رہے ہیں تو پیچھے خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اب میری بہن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے مقتل میں جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، لیکن جنگ کرنے کے حسین ابن علی کا انداز یہ ہے کہ حملہ کرتے ہیں پھر پیچھے پلٹ آتے ہیں، اور ایک ایسے مرکز پہ ٹھہرتے ہیں کہ جہاں سے خیمہ بھی نزدیک ہو، خیموں کا بھی خیال رکھنا ہے، دشمنوں سے جنگ بھی کرنی ہے۔ ایک حسین تنہا ہے، اور یہی وہ تنہائی ہے جس پر حسین کو سلام کیا گیا۔ پھر حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ نزدیک ہو گئے، دریائے فرات کے قریب پہنچ گئے، ظالموں نے سوچا کہ کہیں حسین پانی نہ پی لیں، کیونکہ پیاسے حسین سے جنگ کرنا مشکل ہے، تو پانی پی لیا تو جنگ کیسے کی جائے گی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنے نیام اپنی تلوار سے قبر کھود رہا تھا اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو خاک میں چھپا رہا تھا، وہ بھلا کیسے پانی پیے گا؟ لیکن وہ اگر اتنا شعور ہوتا تو حسین ابن علی کے مقابلے میں آتے ہی کیوں۔ دیکھا کہ حسین دریا کے قریب پہنچے، شمر نے ایک لشکر کا ٹولہ خیمے کی طرف بھیج دیا اور آواز دی ہے حسین تم دریا کی طرف جا رہے ہو اور تمہارے خیمے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ وہ وقت تھا جہاں حسین کو اپنی تنہائی کا بہت خیال آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز دی اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم ایک آزاد انسان بن کے رہو۔ آزاد انسان تو کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی کے ہوتے ہوئے اس کے بچوں پہ حملہ کرے۔ یا شیعہ علی ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم اگر معاد سے نہیں ڈرتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، یہ آخری پیغام تھا تقریباً حسین ابن علی کا کہ ٹھیک ہے دشمنی کرنا ہے تو کرو، لیکن کم سے کم آزاد انسانوں جیسی دشمنی کرو، آزاد لوگ تو کسی مرد کے ہوتے ہوئے بچوں پہ حملہ نہیں کرتے، ناموس پہ حملہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے، امام نے کہا میں تم سے جنگ کر رہا ہوں تم مجھ سے جنگ کرو، لیکن پھر بھی نہیں مانے، پھر امام نے ایک جملہ کہا فرجعوا الی احسابکم، اپنی غیرت عرب کا تو خیال رکھو، ان کنتم عربا، اگر تم عرب ہو تو کم سے کم غیرت عرب کا خیال رکھو کہ عرب کبھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے ہیں کہ کسی کے ہوتے ہوئے اس کے ناموس پہ حملہ کیا جائے۔ یہ جملہ جو امام نے کہا تو وہ لشکر واپس پلٹ آیا، لیکن جب واپس پلٹا تو پیچھے سے حسین ابن علی کو گھیر لیا، سامنے سے بھی لشکر ہے پیچھے سے بھی لشکر آیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں چاروں طرف سے حسین پہ حملے کر رہے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں زینب خیمے سے باہر نکل رہی تھی، یہی وہ جو جگہ تھی جہاں زینب بلند آواز میں فریاد بلند کر رہی تھی، یہی وہ جگہ تھی جہاں شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور زینب کی آواز بلند تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جب کوئی جواب نہیں ہوا تو وہاں پر بی بی نے فرمایا اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عمر سعد نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور جب اپنا رخ موڑا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری تھا، عمر سعد حسین ابن علی کو جانتا تھا لیکن اس کا رونا اس کے جہنم میں اضافے کے سبب بن رہا تھا کیونکہ زینب بنت علی کی فریاد پر کوئی اثر نہیں ہوا، زینب فریاد کرتی رہی شمر خنجر لے کے آگے بڑھتا رہا، امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا آواز دی اے میری بہن خیمے میں جاؤ، جب تک حسین زندہ ہے زینب خیمے سے باہر نہ نکلے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين، پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہماری زندگی اور ہماری موت کو قرآن کے ساتھ قرار دے، ہماری زندگی اور ہماری موت کو رسول اللہ و اہل بیت کے ساتھ قرار دے، پروردگار ہمیں باعزت کامیاب زندگی جینے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں ان مجرمین میں قرار نہ دینا کہ جن کے لیے شفاعت قبول نہ ہو، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تلاوت فرما کر سید محمد علی موسوی مرحوم، ابن سید ابو الفضل موسوی، صدیقہ فاطمہ مرحومہ، سید تقی عباس مرحوم اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء اسلام، خاص کر وہ شہداء کی جو ابھی ان چند سالوں میں سیریا و عراق میں شہید ہوئے ہیں، ان سب کی روح کو ارسال کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔